أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأثومين المذمومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله لا أدم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه البدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اپنی ادا داری کی قبولیت کے لیے زمانہ خیبت میں ولایت تھے ائمہ و امام زمانہ پر ثابت قدمی اور امام کے ظہور میں تعجیل اور ان کی نصرت کے لیے بآواز بلند صلوات اذن محترم خداوند عالم انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید میں جا بجا مقامات پر عوامر اور نواہی کو بیان کرتا ہے. یہ عوامر اور یہ نواہی یعنی کسی کام کو انجام دینا اور کسی کام کو انجام نہ دینا در حقیقت انسان کی تربیت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ رب ہے, وہ پالنے والا ہے, وہ تربیت کرنے والا ہے. تو تربیت کا ایک انداز یہ ہے کہ انسانوں کو کچھ اعمال کی بجا آوری اور کچھ اعمال کے بجا نہ لانے کا حکم دے کر ان کی تربیت کا انتظام کرے. اور یہ دو تین قسم اس بارے میں تصور کی جا سکتی ہیں. پہلی قسم کے وہ واجبات یا وہ نواہی ہیں جو کسی خاص وقت اور زمانے سے تعلق رکھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر امر کو اور حکم کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ جو خاص زمانے سے متعلق ہے, نماز فجر ہے کہ جو ایک خاص وقت میں واجب ہوتی ہے اس کے علاوہ واجب نہیں ہے, نماز مغرب و عشاء کا ایک خاص وقت ہے جو اسی میں واجب ہے اس کے علاوہ واجب نہیں ہے, اگر نہیں کو اور انجام نہ دینے والے امر کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو خدا نے ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کھانے پینے سے منع کیا ہے. اذان فجر سے اذان مغرب تک نہ کھاؤ نہ پیو نہ کوئی ایسے کام کرو کہ جو در حقیقت روزے کو باطل کرنے والے ہیں. تو ان کا ایک خاص وقت مقرر ہے کہ یہ انجام دینا ہے یا انجام نہیں دینا. کچھ واجبات وہ ہیں جو کسی خاص مقام پر جانے کی وجہ سے واجب یا مستحب ہو جاتے ہیں. اب جب واجب و مستحب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں تربیت ہے. واجب اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان کی مصلحت شدیدہ پوشیدہ ہوتی ہے, کہ انسان کو چاہیے کہ ہر حالت میں اس کام کو انجام نہ دے, اس کو فوت نہ ہونے دے, تاکہ اس کے باطن میں جو مصلحت اور تربیت کے راز پوشیدہ ہیں انسان اس سے بہرہ مند ہو سکے. اور اگر سنت ہے تو یہ مصلحت شدیدہ سے ہٹ کر کم ہو جاتی ہے. مصلحت ہے کہ انجام دینا چاہیے, لیکن اگر انجام نہیں دیا مثلا تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, گناہ نہیں کیا. حرام مفسدہ شدیدہ ہے, یعنی آپ کو انجام نہیں دینا یہ ریڈ لائن ہے آپ کے لیے حرام کام, یعنی اگر آپ نے انجام دیے تو یہ آپ کے ایمان کو، آپ کی دنیا کو، آپ کے دین کو، آپ کے عقیدے کو، سب کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ مفسدہ شدیدہ ہے، یعنی ہر حالت میں بچنا ہی بچنا ہے، ریڈ لائن ہے، سرخ لکیر ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور اگر مکروہ ہو تو یہ مفسدہ کم ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی انجام دے دے تو وہ گناہ نہیں کرتا۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کچھ وہ کام ہیں، کچھ وہ امر اور کچھ وہ نہیں ہیں جو خاص وقت میں ماہ رمضان کے حالت روزہ میں کھانے پینے سے حالت روزہ منع کیا، نہ کرو۔ خاص وقت میں روزہ کھل گئے، اب آپ کھا پی سکتے ہیں حلال چیزیں۔ نماز فجر خاص وقت میں، نماز ظہر اثر خاص وقت میں، نماز مغرب عشاء خاص وقت میں واجب ہے، پڑھنی ہے آپ نے۔ اچھا جناب، کچھ ایسے واجب اور مستحب اعمال ہیں کہ جو کسی خاص مقام پر جانے سے واجب یا مستحب ہو جاتے ہیں۔ آپ مسجد کے اندر تشریف لائے ہیں تو مسجد میں جماعت سے پہلے تحیت مسجد ہے، یعنی مسجد میں مسجد کا شکر ادا کرنے کے لیے دو رکعت نماز، نماز مستحب ہے، نماز سنت ہے، تحیت مسجد یعنی شکر خدا کہ خدا تو نے مجھے شکر عطا کیا کہ اپنے گھر میں بلایا ہے تاکہ نماز ادا کر سکوں۔ اس واجب نماز کا مقدمہ کیا ہے؟ دو رکعت نماز تحیت مسجد ہے، توجہ رکھیے گا۔ کیا اے خدا، اس واجب کے لیے شکری کے طور پر، مستحب ہے، سنت ہے، ثواب ہے، یہ مستحب ہے۔ واجب کیا ہے؟ آپ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے حرم شریف جانا چاہتے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ اب حرم شریف عام حالت میں نہیں جاتے، بلکہ اس کے لیے محرم ہونا ضروری ہے، احرام باندھنا ضروری ہے، محرم ہونا واجب ہو جائے گا، بغیر اس کے آپ جا نہیں سکتے۔ اس کا مطلب ہے کچھ کام ایسے ہیں جو خاص مقام کی وجہ سے واجب یا مستحب ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو خاص زمان اور ٹائم کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور کچھ عمومیت رکھتے ہیں۔ عمومیت رکھتے ہیں یعنی ان میں مقید نہیں کیا گیا۔ ماہ رمضان میں مقید ہے روزہ دار کے حالت روزہ میں کھانے پینے سے اجتناب کرے، نماز فجر، اذان فجر سے لے کر طلوع سعادت سے لے کر طلوع فجر تک مومن منتظر عددار مقید ہے، پابند ہے لازمی طور پر کہ وہ نماز فجر کو بجا لائے، یا نماز ظہر عصر کے مقابلے کے وقت میں نماز ظہر عصر کو بجا لائے، یا مسجد میں آ رہا ہے تو نماز تحیت بجا لائے، یا اگر حرم جا رہا ہے تو پھر احرام باندھ کے جائے، اگر وہ حرم ائمہ جا رہا ہے تو ان کی زیارت کرے۔ لیکن کچھ کام مطلق ہوتے ہیں، کچھ عوامر مطلق ہوتے ہیں، مطلق ہوتے ہیں یعنی ان میں کوئی ٹائم نہیں ہے، ان میں کوئی جگہ کی قید نہیں لگائی گئی کہ آپ فلاں جگہ جائیں گے تو یہ کریں گے، فلاں زمانے میں یہ کریں گے، یہ مطلق ہیں۔ اب اس آئے مجیدہ میں خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ دیکھو، میں اجر رسالت پر کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، نہ کسی زمانے میں، نہ کسی مکان میں، نہ کسی سن و سال میں۔ جب مسلمان ہو گئے، سن بلوغ میں قدم رکھ دیا، تو اب اجر رسالت ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے، اجر رسالت واجب ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ شیعہ گھرانے پیدا ہوں تو اجر رسالت ادا کریں، آپ سنی گھرانے میں یا کسی بھی مسلک میں پیدا ہوں، نہیں۔ مسلمان ہو گئے، مسلمان گھرانے پیدا ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اذانے اور نماز و کلمہ آپ کے کان میں آ رہا ہے، اجر رسالت ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب مسلمان کے لیے کیا ہے؟ اجر عطا کرے، رسول کو اجر عطا کرے، وہ کیا ہے؟ الا المودتا فی القربا، توجہ رکھیے گا، وہ کیا ہے؟ قرابت داروں کی مودت کرو گے تو اجر رسالت۔ اب اجر کیا ہے؟ یعنی آپ کسی مزدور کو لے کر آئیں مثلا، اس کی قیمت ادا نہ کریں، جائز قیمت اسے نہ دیں، کیا ہے وہ معاملہ جو ہے، وہ ڈیلنگ جو ہوئی ہے، تعمیر کرنے کی، مسجد ہو، گھر ہو، لباس سلوانا ہو، کسی کو اجیر کیا ہے، کسی کو، کسی کی خدمات لی ہے، کسی کی اسکل سے اور صلاحیتوں سے اور کسی کے یوں کہوں قابلیت سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ معمار ہو، خواہ وہ خیاط ہو، خواہ وہ پکوان پکانے والا ہو، کوئی بھی ہو، آپ اجیر کرتے ہیں لیکن اس کی جائز قیمت اسے نہیں دیتے، تو اب یہ کھانا جائز نہیں ہے۔ توجہ رکھیں، اگر وہ ناراضی ہے، جائز نہیں ہے، لباس میں نماز درست نہیں ہوگی، اگر تعمیر کیا گیا ہے تو اس میں پھر اشکال شرعی موجود ہے، پتہ چلا کہ
ایک عام مزدور کے لیے کہ اگر اس کا حق ادا نہ کیا تو نہ نماز قبول ہو سکتی ہے، نہ زیارت قبول ہو سکتی ہے، نہ امام بارگاہ میں مجلس قبول ہو سکتی ہے، اور نہ ہی نظر و نیاز قبول ہو سکتی ہے۔ اب اگر عام مسلمان کے لیے یہ حکم ہے تو پھر رسول کے لیے کہ جو پوری عالم انسانیت کے لیے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا عنوان لے کر آ رہا ہے، اس کے اجر رسالت کے لیے عام مسلمان کیا سوچتا ہے؟ اس کے لیے تو بدرجہ اولا لازمی ہے کہ اجر عطا کیا جائے۔ پھر کہا کہ کوئی اجر نہیں چاہتا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو مانگ رہا ہوں، یہ جو دس سے سوال دراز کر رہا ہوں امت سے، اپنے دور سے لے کر تا قیامت جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ خود نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ میں خود کہتا ہی نہیں، وہ کہتا ہوں جو مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے۔ توجہ کی آپ نے، مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے۔ اب رسول کہہ رہا ہے، مانگ رہا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم، قل، قل کا لفظ کیا ہے؟ رسول ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، تمہیں تم پر واجب ہے کہ کہو، اور جب کہو تو اجر مانگو، کہ یہ اجر کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربیٰ۔ ابھی کسی ٹائم سے، کسی پلیس اور زمانے سے، جگہ سے مخصوص نہیں ہے۔ جب سے آپ سن بلوغ میں آئے، مسلمان کے کسی بھی مسلک و مذہب سے تعلق ہو، اجر رسالت ادا کرنا ضروری ہے۔ اب عام مسلمان بڑا احتیاط کرے، توجہ رکھے گا کہ اگر اس نے اجر رسالت ادا نہیں کیا، اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج و زکات قبول ہے، کوئی چیز قبول نہیں، اجر رسالت ادا نہیں کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے خدا نے بیلنس کیا ہے، یہ عام مسلمان کے لیے ہے کہ مسلمان نماز پڑھے، روزہ رکھے اور دوسرے کام انجام دے، لیکن اگر اجر رسالت ادا نہ کرے، مسلمانی خطرے میں پڑ جائے گی۔ خدا نے کہا اے رسول، تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وما انزل الیک، اس حکم کو پہنچا دو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کر دیا گیا ہے، یا ایہ الرسل بلغ ما انزل، تبلیغ کر دو، پہنچا دو، وان لم تفعل فما بلغت رسالتا، اور اگر تم نے وہ حکم نہیں پہنچایا، ایک حکم نہیں پہنچایا، گویا پوری رسالت کا کام تم نے انجام نہیں دیا۔ توجہ کی آپ نے، رسول کو اس طریقے سے پابند، ایک حکم ولایت علی کا، توجہ رکھیے گا، حکم نہ پہنچائیں، فما بلغت رسالتہ، تم نے اپنے خدا کی رسالت نہیں پہنچائی۔ مسلمانوں کو بیلنس کیا، ہم ایک حکم نہ پہنچانے کی وجہ سے اپنے رسول کی تمام رسالت کو عکارت کر سکتے ہیں۔ جب رسول ہمارا ایک حکم نہ پہنچا کر تبلیغ رسالت کا مستحق قرار نہیں پا سکتا، تو تم مسلمان ہو کر اجر رسالت ادا کر کے مسلمان کیسے کہلا سکتے ہو؟ بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ اجر رسالت ہم سے طلب کیا گیا ہے، اور سب نے لکھا ہے، حتیٰ کہ اہل سنت مفسرین نے کتاب میں لکھا ہے، فی القربا، یعنی قرابت داروں میں ادا کرو، توجہ رکھیے گا، قرابت داروں میں ادا کرو۔ یہ فی کیا ہے؟ فی کہتے ہیں ظرف زمان کو۔ ظرف کسے کہتے ہیں؟ آسان زبان بچوں کو سمجھانے کے لیے ظرف کہتے ہیں۔ اردو کے قاعدے میں، آج کل تو اردو کے قاعدے ہی ناپید ہو گئے، اردو ہی ناپید ہوتی جا رہی ہے ہمارے ممبروں سے، ہمارے مجالس سے، دو اسے ظروف ہوتا تھا، یعنی برتن، یعنی پاٹ، یعنی کوئی ایسی چیز جس کو استعمال کی جائے کھانے پینے کے لیے، ان کو ظرف کہا جاتا، اس کی جمع ظروف ہے۔ ظرف یعنی وہ چیز کہ جس میں کسی چیز کو رکھا جائے، یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، یا یہ ظرف مکان ہے، یا ظرف زمان ہے۔ یعنی جب فی آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ظرف مکان ہے، یعنی کسی چیز میں رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب ظرف ہے تو کوئی نہ کوئی مصروف ہونا چاہیے، ظاہری سی بات ہے، کوئی نہ کوئی، جب برتن گھر میں ہوتا ہے تو چائے بنتی ہے، پانی ابلتا ہے، چاول پکتا ہے، ہڈیا بنتی ہے، ترکاری بنتی ہے، ایک ظرف ہے، ایک مصروف ہے، وہ اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ تو ظرف و مصروف سمجھ میں آ گیا۔ فی کیا ہے؟ فی ظرف مکان ہے، یعنی در حقیقت خدا نے کہ یہ مودت جو ہے، یہ صحابہ میں ادا نہیں کرنا، یہ مودت جو ہے منمانے لوگوں میں ادا نہیں کرنا، یہ مودت جو ہے عشرہ مبشرہ میں ادا نہیں کرنا، یہ مودت جو ہے وہ سقیفہ کے بنائے ہوئے خلفاء میں ادا نہیں کرنا، یہ مودت کہاں دینی ہے، کہاں ادا کرنی ہے، کہاں پرتاب کرنی ہے، فی القربا میں ادا کرنی ہے۔ یعنی فی نے در حقیقت اجر رسالت کو قربا میں مخصوص و منحصر کر دیا ہے۔ توجہ کی آپ نے, فی نے کیا کیا, مخصوص کر دیا. اب ادھر ادھر دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اجر رسالت ادا کرنا ہے تو نہ امہات المومنین سے اجر رسالت ادا ہوگا, نہ اصحاب سے ادا ہوگا, نہ عشر مبشرہ سے ادا ہوگا, نہ خلیفہ راشد سے ادا ہوگا. اگر ادا ہوگا تو محمد اور آل محمد سے ادا ہوگا. مل کے درود بھیجے محمد اور آل محمد کا. قل اسلکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ. اور آج چاہتا ہوں کہ اس مودت فی القربہ میں ایک حدیث, طویل حدیث ہے, طولانی حدیث ہے, اس کے کئی فقرے ہیں جو ہم نے ایک ہی فقرہ سنا ہوا ہے, اور یہ اہل سنت کے مصادر بھی موجود ہے. اہل سنت کی بڑی تفاسیر میں بھی اس پہ سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے, اور شیعہ تفاسیر نے تو الحمدللہ اس کو بیان ہی کیا گیا ہے. توجہ رکھیے گا, وہ کیا ہے؟ من مات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قال رسول اللہ, سرکار نے فرمایا, مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ, جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے. دیکھیے اردو میں لچک موجود ہے, جو آل محمد کی محبت پر مر جائے, آل محمد کی راہ میں مر جائے, آل محمد کی محبت میں مر جائے, تقریباً ایک ہی معنی استعمال کیا جاتا ہے. میں بہت زیادہ ادبی گفتگو نہیں کروں, ادبی لب و لہجے اختیار نہیں کروں, تاکہ بات جو ہے وہ اذہان عالیہ تک پہنچ سکے. حالانکہ اردو زبان میں بھی ایک لطافت ادبی موجود ہے کہ اللہ کا کیا معنی ہے, محبت پر مرنا کیا ہے, محبت میں مرنا کیا ہے. اب یہ یوں کہوں کہ ادبی تعبیرات و دقائق ہے جس میں وارد ہونا نہیں چاہتا, لیکن عربی زبان میں وسعت بھی ہے اور در حقیقت معنی میں دقت بھی ہے. اگر کہیں اللہ استعمال ہوا ہے تو اللہ کچھ اور معنی دے گا, کہیں فی استعمال ہوا ہے تو فی معنی کچھ اور دے گا, کہیں با استعمال ہوا ہے, یہ حروف کہلاتے ہیں, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ساتھ نام اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتا ہوں, یہ با کیا ہے, استعانت کا, مدد کا معنی دیتا ہے. فی کا معنی الگ ہوگا, اللہ کا معنی الگ ہوگا. یہ سب ظروف ہیں, یہ سب حروف ہیں جو اپنے اپنے الگ الگ معنی رکھتے ہیں. مم ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, جو آل محمد کی اگر دقیق ترجمہ کروں محبت پر مر جائے, توجہ رکھے گا, محبت میں نہیں, محبت میں مرنا کچھ اور ہوتا ہے, محبت پر قائم رہ کر جان دینا کچھ اور ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا, محبت میں مر جاتے ہیں لوگ, جی کسی کی محبت کسی کا عاشق. آج کل تو ماشاء اللہ سے ٹیلی ویژن اور میڈیا بچوں کو یہی سکھا رہا ہے, اب تو ماشاء اللہ سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے شوہر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کوئی اور فرینڈ اختیار کر سکتی ہیں. اب یہ واہیات اور یہ لغویات اور یہ فضولیات جو میڈیا کے ذریعے سے دکھائی جا رہی ہیں, ایسا ایسا ان کے اثرات بھی آ رہے ہیں. توجہ رکھیے گا, کسی کی محبت میں مر جانا جی کچھ اور ہوتا ہے, کسی کی محبت پر مر جانا کچھ اور ہوتا ہے. میں پہلے پوری روایت عرض کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد پھر جملہ جملہ اس کی تفسیر کرتا رہوں گا. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. مم ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, تقریباً 9 جملے اس میں موجود ہیں حب آل محمد سے متعلق, اور 4 جملے جو ہیں بغض آل محمد سے متعلق ہیں. توجہ رکھیے گا, 9 جملے بغض سے متعلق ہیں اور 4 جملے اسی روایت میں بغض آل محمد سے متعلق. پہلے وہ 9 جملے سماعت فرمائیے. زمشری نے اپنی تفسیر, اہل سنت کا عالم دین ہے, اس کا مناقشہ ہے, اس کا مقابلہ ہے, علمی دلائل ہیں امامت کے مسئلے پر, ولایت کے مسئلے پر, خلیفہ بلافت کے مسئلے پر, اور جو شیعہ عقائد اس پہ کھل کے سے ڈبیٹ کیے شیعہ علماء سے, ٹھیک. لیکن جب یہاں پہ پہنچتا ہے قل اسلکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا, اب کہتا ہے کہ یہ جو رسول اللہ سے حدیث ہے یہ پوری اس نے نقل کی ہے. اس کے علاوہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں اور اپنی دوسری کتابوں میں اس چیز کو ذکر کیا ہے. بزرگ علماء اہل سنت, انہیں ان کو کہا جاتا ہے امام فخر رازی,
امام زمخشری، توجہ رکھیے گا، یعنی یہ ٹاپ لیول کے مفسرین علماء میں تصور کیے جاتے ہیں. جب اس جگہ آتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ اس چیز کو بیان کر رہا ہے، ان لوگوں نے بیان کیا، مم مات آل حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے، مم مات آل حب آل محمد مغفور لہو، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مغفرت شدہ مرتا ہے، توجہ رکھے گا، مم مات آل حب آل محمد، تیسرا جملہ ماتا تائبہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ توبہ شدہ تائب مرتا ہے، توجہ رکھے گا. اب کیا ہے دیکھیں الفاظ، دیکھیں رسول اللہ کہہ رہے ہیں جو آل محمد کی محبت میں وہ صرف شہید نہیں مرے گا، مغفور لہو بھی ہوگا، مغفرت شدہ بھی ہوگا، توبہ شدہ بھی ہوگا، گناہوں سے پاک بھی ہوگا. اس کے بعد کہتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، اللہ اکبر، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ کامل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے. یہ چوتھا جملہ. پانچواں جملہ کیا ہے، مماں تھا اولا حب آل محمد، یہ تو دنیا کا حال تھا، بھائی دنیا میں تم مر گئے، محبت آل محمد ثابت قدم رہے، دنیا چھینتی رہی، بل بناتی رہی، جو بل سے آئے تھے بل باز کرتے رہے، ہم بل سے نہیں دل سے تسلیم کرنے والے ہیں، مل کے درود بھیجے محمد آل محمد پر. ہم نے اپنا امام کو بالکل سے تسلیم نہیں کیا ہے، ہم بل والے نہیں ہم دل والے ہیں. اور اسی کو امام سجاد نے یزید کے دربار میں کہا تھا، ہمیں جو فضیلت عطا کی ہے ان فضیلتوں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ خود نے مومنین کے دل میں ہماری محبت کو قرار دیا ہے. تو ہمیں چاہتا ہے کہ ہاتھ پیر میں رسی ڈال کر زنجیر ڈال کر جو گلی 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 خلیا خلیا گھما رہا ہے، ہماری عزت کو کم کرنا چاہتا ہے، یہ تیری بھول ہے یزید. جناب زینب کہتے کت کہتے وہ ساسا یل وہ اللہ اللہ تم ہو نکرنا اللہ ہو کر بنت علی کا جلال دیکھے، اے یزید جو چال چلنا چاہے چل لے، جتنے تیر تیرے نشتر میں سب چلا کے دیکھے، قسم خدا کی تو آل محمد کا نہ ذکر مٹا سکتا ہے نہ محبوبیت ختم کر سکتا ہے. یہ ہے یہ دنیا میں چیزیں تھیں، چار چیزیں دنیا میں، پانچ مما تھا اعلی حب علیہ محمد بشرہ الملا ملک الموت بالجنہ ثم منکرن و نکیر، جب انسان مرنے لگتا ہے تو ملک الموت آ کر جنت کی بشارت دیتا ہے، تو کامل ایمان کے ساتھ جا رہا ہے، تو توبہ شدہ جا رہا ہے، تو مغفرت کے ساتھ جا رہا ہے، تو مستقبل ایمان جا رہا ہے، اور پھر سے ملک الموت نہیں قبر منکر نکیر اس کے ہمراہ ہو جاتے ہیں، علی کا مہمان ہمارے پاس آیا. توجہ رکھیے گا. اس کے بعد چھٹا جملہ کیا ہے، اب آپ دیکھیے یہ تھا قبر کا حال، دنیا کے چار جملے، قبر میں ممکن نکیر، اور اس سے پہلے جان کنی اور قبض روح، حالت احتضار ملک الموت جنت کی بشارت دے رہا ہے، جنت کی گڈ نیوز دے رہا ہے، مجدہ سنا رہا ہے، اے علی کی محبت میں، اے آل محمد کی محبت میں مرنے والے جنت تیری مشتاق ہے. اب اس کے بعد کہا یوزف محمد آلو بحال محمد، اب جنت کا حال سنیے، یوزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، جب جنت ہوگی اور جب میدان حشر سجے گا، یوں کہوں جب جشن محشر ہوگا، تو علی کا اور رسول کا چاہنے والا اور اسے محبت کرنے والا ایسے بن کر، ایسے فرشتوں کے ہاتھوں تیار ہو کر، بن سنور کر، سج کر در حقیقت جنت کی طرف جائے گا، جیسے دلہن کو اس کے شوہر کے گھر تیار کر کے بھیجا جاتا ہے. توجہ کیا آپ نے، دیکھیں کس طرح، یہ ہے جنت کا حال. اس کے بعد فرمایا جنت میں پہنچ گئے، آپ کا مما تھا اولا حب آل محمد فتح لہو فی قبر ہی بابان ہے الجنہ، قبر میں دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے، اللہ اکبر، قبر میں دو دروازے کھول دیے جائیں گے، اور پھر نہ صرف قبر میں، قبر کیا بنے گی، توجہ رکھیے گا، آٹھواں جملہ کیا ہے، حل مما تعالی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار الملائکہ الرحمہ، جو آل محمد کی محبت پر مر جائے خدا اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کا مزار بنا دیتا ہے. ملائکہ آ کر اس ایمان والے مومن کی زیارت کرنے، زیارت گاہ بن جاتی ہے اس کی قبر، یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں. اور نواں جملہ دنیا کے لیے کیا ہے، مما تھا علی حب آل محمد محمد علی السنہ والجماعہ، جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ میری سنت مرتا ہے اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مرتا ہے. مسلمانوں کی جماعت سے مراد مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جو اللہ کو بھی مانے اور رسول کو بھی مانے اور پھر علی کی ولایت کا اقرار بھی کرے. اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کی سوئی اللہ سے آگے بڑھتی نہیں ہے. وہ کون ہے؟ ہمارے وہابی بھائی ہیں، بس اللہ ڈائریکٹ اللہ. کچھ لوگ ہیں جو رسول اللہ تک آتے ہیں ان کی سوئی وہاں ڈک جاتی ہے، لیکن ہم وہ ہیں جو اللہ سے چلتے ہیں، نبی تک آتے ہیں، نبی سے چلتے ہیں، علی تک آتے ہیں. اب جس کے پاس اللہ ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس نبی بھی ہو، جس کے پاس اللہ اور نبی ہے ضروری نہیں اس کے پاس علی اور اولاد علی بھی ہو، لیکن جس کے پاس علی آ جائے اس کے پاس نبی بھی آ جاتا ہے، توحید بھی آ جاتی ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اس کے بعد توحید بھی آ جاتی ہے، نبوت بھی آ جاتی ہے، خاتمیت بھی آ جاتی ہے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ تھے نو جملے. اور اب بغض آل محمد، اب یہ کون؟ اہل سنت بھی لکھ رہے مم ماتا علی بغض آل محمد. توجہ رکھیے گا، جا یوم القیامت مکتوب بین عینہ آیس من رحمت اللہ، جو آل محمد کے بغض میں، کینے میں جل جل کے مر جائے ان کے فضائل کو دیکھ کر، ان کے مناقب کو دیکھ کر. بچوں کو دیکھا ہے آپ نے جی؟ آج بلوں کے ذریعے سے در حقیقت کچھ لوگوں کو، کچھ بچوں کو، یوں کہوں کچھ پستہ قد افراد کو، کچھ بونوں کو، اب میں اس سے زیادہ تو گفتگو نہیں کر سکتا نا، کچھ پستہ قد بونوں کو جو قد کے بھی چھوٹے ہیں، فضائل کے بھی چھوٹے ہیں، انہیں بڑوں کی چپل پہنا کر بلوں کے ذریعے سے منوایا جا رہا ہے. بچوں کو دیکھا ہے؟ بچے بڑے کی چپل پہن کر اور پورے گھر میں شور مچاتے پھرتے ہیں. اما کے سینڈل مل جائے، ابا کے چپل مل جائے، ابا کے جوتے مل جائے، کھٹ کھٹ پٹ پٹ کھٹ، نہ سونے دیں گے نہ جاگنے دیں گے، سمجھتے کہ ہم کیا بڑے ہو گئے. بھائی بچے اگر بڑوں کی چپل پہن لے تو بڑے نہیں ہوتے. تو بلوں کے ذریعے سے اگر کسی کے فضائل کو کاٹ چھاڑ کر کچھ لوگوں کے اوپر قمیض بنا کر پہنا بھی دو تو وہ بڑے نہیں ہوتے. ان کی حقیقت وہی رہتی ہے، وہی رہتی ہے. توجہ رکھیے گا، اب ممات علی بغض آل محمد، جا یوم القیامت، روز قیامت آئے گا کیا حالت ہوگی؟ مکتوب بین عینہ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان مکتوب ہوگا، ٹائٹل لکھا ہوگا اللہ کی طرف سے. کیا ٹائٹل ہوگا؟ یعنی در حقیقت نمایاں ہوگا بغض آل محمد رکھنے والا، جلنے والا، سڑنے والا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ملنے والا. کیا ہوگا؟ آیس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہے یہ. اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو پھر آل محمد کے در کو تھامنا ہوگا. توجہ رکھیے گا، لہذا یہ کون ہے؟ یہ بغض آل محمد. ایک، دو، مات کافراں، مسلمان نہیں مرتا، کافر مرتا ہے. دین اسلام پہ نہیں مرے گا، کافر مرے گا. اور اس کے بعد فرمایا تین جملے مسجد کے ساتھ، چار جملے میں کہہ رہا تھا، لم یشم الرائحہ، جنت کی خوشبو بھی دور دور تک ان کے مشام میں پہنچنے والی نہیں ہے. جنت بہت دور کی بات، بہت دور کا فاصلہ ہے جنت کا. بعض لوگ ہوں گے 500 سال لگ جائیں گے جنت کی ایک خوشبو کو سونگنے کے لیے. اللہ اکبر، ایک خوشبو کو سونگنے کے لیے. اب یہ حدیث کیا ہے؟ میں بہت تیزی کے ساتھ، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. ممات علی حب آل محمد، مات شہیدہ، ممات فی آل محمد نہیں کہا، محبت میں مر جاؤ. میں نے بتایا، اب میں اس سے زیادہ ممبر سے اتنے نزدیک ہو گفتگو نہیں. کسی کی محبت میں لوگ مر جاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی خودکشی کر لیتا ہے، کوئی گولیاں کھا لیتا ہے، کسی کا عشق ناکام ہو گیا. ماشاء اللہ سے جس عاملوں کے نمبر لکھے ہوتے ہیں نا محبت آپ کے قدموں میں، تو ماشاء اللہ سے چکر بھی لگ رہے ہیں اور واٹس اپ بھی ہو رہے ہیں، اب تو انداز بھی تبدیل ہو گئے ہیں. تو محبت میں مر جانا کچھ اور ہے، محبت پر مرنا کچھ اور ہے. علا یعنی ثابت قدم، یعنی دنیا تم سے آل محمد کی محبت کو چھیننے کے لیے کوششیں کرتی رہے گی، کبھی بلوں کے ذریعے سے، کبھی کسی اور طریقے سے، کبھی فوجی آمریت کے ذریعے سے، کبھی ٹی وی ڈراموں کے ذریعے سے، کبھی میڈیا کے ذریعے سے، کبھی کسی اور انداز سے، کسی اور روش سے، کسی اور اسلوب سے چاہے گی کہ محبت کم سے کم ہو جائے، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ شہادت کی گواہی، جو تین شہادتوں کی گواہی بچپن میں سنی تھی اذان و اقامت میں، کہ سیدھے کان میں اذان تھی، الٹے کان میں اقامت تھی، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، و اشہد ان علی ولی اللہ، تو ان تین ولایتوں پر ثابت قدم رہنا، اس لیے کہ جب مرو گے اور جب نہلا دھلا کر قبر میں تمہیں لٹایا جائے گا تو یہ کہا جائے گا اس معفم جانے والے سونا سمجھ، وہ جو ولایت علی کی، ولایت رسول کی، ولایت خدا کی گواہی دی تھی اس پہ ثابت قدم رہنا، آج تو جا رہا ہے لہذا ثابت قدم ہے تو ملائکہ تجھے بشارت دینے آ رہے ہیں، تو ثابت قدم رہنا ہے، یہ ٹی وی کے ڈرامے، یہ واٹس ایپ، یہ اس قسم کے جتنے بھی سوشل میڈیا کے سافٹ ویئر ایپس ہو سکتی ہیں، یہ سب محبت کو کم کرنے والی ہے، یہ جو ایموجیز بنا بنا کے نوجوان ایک دوسرے کو، کلاس فیلو کو، جی کلاس فیلو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مولانا، ہم تو بات کرتے ہیں، ہم تو اسٹڈی کرتے ہیں، ایموجیز جو بھیجی جا رہی ہیں، ہنسی مذاق کے کلپس جو بھیجے جا رہے ہیں، یہ واہیات، مناظر پر مبتمل فنی ویڈیوز، پرانک اور نہ جانے اس قسم کی چیزیں جو بھیجی جا رہی ہیں، یہ سب محبت اہل بیت کو زخ پہنچا رہی ہیں، محبت اہل بیت کی بنیادوں کو کمزور کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے دیکھنے سے سننے سے محبت کو نقصان نہیں ہوگا، نہیں عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا، شیطان نے کہا تھا لَقُعْدَنَّ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، خُدَوَنْدَ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ پہ بیٹھ جاؤں گا، تو آج ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہم علی کی ولایت پر ہیں، علی خود صراط مستقیم ہے، علی کی ولایت صراط مستقیم ہے، شیطان کا سب سے زیادہ حملہ ان لوگوں پر ہے جو علی کی ولایت کے قائل ہیں، سب سے زیادہ حملہ انہیں پر ہوگا، نوجوانوں پر ہوگا، بوڑھوں پہ اتنا حملہ نہیں ہوگا، بوڑھے جو بننے تھے بن گئے، مجھ جیسے لوگ جتنا پختہ ہونا تھا پختہ ہو گئے، ان پہ جو پلستر کیا گیا تھا وہ پختہ ہو گیا، اب یہ پتھر ماریں گے، اینٹ ماریں گے، لوہا ماریں گے، ہتھوڑا ماریں گے، یہ ٹوٹے گا، پتھر ایسے ہی ہوتا ہے نا، جم جاتا جم جاتا، نوجوان در حالت رشد ہے، در حالت نمو ہے، وہ اپنی شخصیت بنا رہا ہے، اپنی تربیت کر رہا ہے، یادا ممات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے، شہید وہ والا نہیں جو عالم جنگ میں نبرد آزما باطل طاقت شیطان کے ساتھ دنیا کی طاقتوں کے ساتھ لڑتا ہوا مر جائے وہ شہید نہیں، وہ شہید نہیں، لیکن تمہیں شہادت کا درجہ دیا جائے گا، کیوں درجہ دیا جائے گا، اس لیے کہ تم وہ ایک مرتبہ شہید ہو رہا ہے، تم قدم قدم پہ شہید ہو رہے ہو، آنکھیں چاہتی ہیں بہکے، شیطان چاہتا ہے آنکھوں کو بہکائے، تم در حقیقت اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرتے ہو، تم شہید کا درجہ رکھتے ہو، تمہارے کان بہکنا چاہتے ہیں، دل چاہتا ہے فلاں گانا سن لے، فلاں چیز سن لے، فلاں غیبت سن لے، فلاں بات سن لے، اپنے آپ کو روک رہے ہو، شہادت کا درجہ رکھتے ہو، زبان چاہتی ہے بہک جائے، بے لگام ہو جائے، مذاق اڑائے، تمسخر کرے، در حقیقت تم روک رہے ہو آل محمد کی محبت میں، تم شہید ہو رہے ہو، اور یہ جو شہید کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ جو گناہ کرنے پر قادر ہو، قدرت رکھتا ہو، مجال ہو، آزاد ہو، دیکھ کر، سن کر، بول کر، ایکشن سے، نیت سے گناہ کرنے پر قادر ہو اور گناہ نہ کرے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، وہ شہادت کا درجہ رکھتا ہے، بس ایک مومن، ایک جوان دن میں کئی مرتبہ شہید ہوتا ہے، اپنے نفس کا خون کرتا ہے، اپنی خواہشات کو لگام دیتا ہے، اس لیے جب آخر میں جاتا ہے تو شہادت کا درجہ پاتا ہے، اور پھر سرور شہیدان امام حسین اس کا استقبال کرتے ہیں، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اما تعالی حب آل محمد مغفور اللہ، آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مغفرت شدہ مرتا ہے، مغفور لہو، اس کے لیے مغفرت لکھی جا چکی ہے، مغفور مفعول کے وزن پر، یعنی مغفرت کا عمل اس کے لیے صادق ہو چکی، کیوں؟ آل محمد کی محبت در حقیقت انسان کو مغفرت کی طرف لے جاتی ہے، گناہ کی طرف نہیں لے جاتی، آل محمد کی محبت میں ذکر ہو، قصیدہ ہو، مسائل ہو، فضائل ہو، نعرہ ہو، کوئی بھی چیز آل محمد، حتی علم، شبیہ علم، شبیہ تابوت، شبیہ زلجنہ، یہ آپ کو مغفرت کی طرف لے جانے والا ہے. آل محمد کے مسائل میں بہنے والے آدھو مجھے مغفرت کی طرف لے جانے والے ہیں. اگر میں دیکھوں کہ عزاداری کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، خواتین حجاب کرنے کے بعد، شبیہ زلجنہ کو چومنے کے بعد، شبیہ علم کو چومنے کے بعد میں گناہ کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں صحیح عزاداری نہیں کر رہا. اس لیے کہ رسول کہہ رہے ہیں جو آل محمد کی محبت رکھتا ہے وہ مغفرت کی طرف قدم اٹھاتا ہے. ہو نہیں سکتا کہ آل محمد کی محبت ہو اور پھر دل میں، ایک ہی دل میں علی کی محبت بھی ہو اور گناہوں کی نجاست بھی ہو. کیا آپ کسی ادا خانے میں معذرت کے ساتھ، بہت ہی معذرت کے ساتھ، کسی فلم اسٹار کی تصویر رکھ سکتے ہیں؟ اٹھا کے پھینک دیں گے، غصہ ہو جائیں گے، چراغپا ہو جائیں گے، تیش میں آ جائیں گے، یہ کیا بے ادبی ہے، یہ کیا بے ادبی ہے، یہ کیا جسارت ہے، یہ کیا گستاخی ہے، آزا خانے میں، مسجد میں، بھاگ جگہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس دل میں علی کی محبت ہو وہاں دنیا والوں کی محبت نہیں آ سکتی. توجہ رکھیے گا، تو مغفور لو، مغفرت شدہ مرتا ہے. بس علی کی محبت در حقیقت مغفرت کی طرف لے جاتی ہے. حسین کی عزاداری گریوں در حقیقت یہ ماتم مجھے مغفرت کی طرف لے جاتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک اور درود بھیجے محمد و آل محمد کا. تیسرا جملہ کیا ہے؟ مما تعالیٰ حب آل محمد اعلیٰ. اعلیٰ یعنی ثابت قدم، یعنی اسٹرانگ، یعنی مستحکم، جمے رہے. اس کو ہے استوار کی مانند کہ بڑے سے بڑا طوفان اور آندھیاں اس کو نہیں ہلا سکتے. مومن ایسا ہوتا ہے. لا تحرک العواصف، المومن کل جبل الراسخ لا تحرک العواصف. معصوم فرماتے مومن کو ہے استوار کی مانند ہے، بڑے بڑے طوفان اس کا کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو پھکیاں دے رہے ہیں آپ کو معذرت کے ساتھ، معلوم ہے لب اللہ جیسے استعمال نہیں کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے. یہ جو آج آپ کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، در حقیقت ان میں دمخم نہیں ہے. جو علی والے ہوتے ہیں وہ میدان والے ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کے امام کو رسول نے کہا تھا گلی کوچے میں علم نہیں دوں گا، میدانوں میں علم نہیں دوں گا، لوگوں کے سامنے علم دوں گا. لَعُوْتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرِ فَرَّار، میں کرار کو بھی علم دوں گا، غیر فرار کو بھی علم دوں گا. تو ہم ان کے ماننے والے ہیں. یہ جو آج امتحان ہے، یہ جو آج ہمیں یکم ربیع الاول کو کال دی گئی ہے، یہ ہمارا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہے عزیزان گرامی. یہ جو آپ کو کال دی گئی کہ اپنے گھروں سے نکلے، روزہ اربعین کفن باندھ کے نکلے، ممکن ہے جلوس روکے بھی جائیں، ممکن ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، موت بھی آ سکتی، دھماکہ بھی ہو سکتا ہے، گولی بھی چل سکتی. کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا ہوں. اب تک کہا جاتا تھا جلوس نہ روکے جائیں، سیاسی مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ ہے. بھائی اب تو عقائد حق پہ بات آ گئی ہے، اب تو اذانوں پہ بات آ گئی ہے، اب تو کلمے پہ بات آ گئی ہے، اب تو عزاداری پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اب تو تم سے عقائد حق کا چھینا جا رہا ہے، اب تو ان لوگوں کو مقدس منوانے کا طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے جن کو خود اہل سنت مقدس شمار نہیں کرتے. تو اب تو بات آئی ہے عزاداری کی، عقائد حق کی، مکتب کی، آل محمد کی تعلیمات کی. تو اب اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا، آل محمد کی محبت میں نکلنا ہوگا، اور جو مشکل آئے گی اسے برداشت کرتے چلے جائیں گے. لہذا اربعین کے دن بھی کفن باندھ کر اپنے اپنے گلیوں سے، اپنے اپنے سڑکوں سے، اپنے اپنے محلوں سے نکلیں گے. اور انشاءاللہ یکم ربیع الاول کو یہاں سے دو دن قبل انشاءاللہ 72 علماء کا قافلہ، کفن پوش علماء کا قافلہ یہاں سے لانگ مارچ کا اعلان کرے گا اور انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے. پھر دنیا دیکھے گی کہ دمادم مس قلندر کسے کہا جاتا ہے، رکنے والے کون ہوتے ہیں، بھاگنے والے کون ہوتے ہیں. لہذا مومن مستقیم استقامت رکھتا ہے. توجہ رکھیے گا، مما تعالی حب آل محمد ماتا تائبہ، جو آل محمد کی محبت مر جائے وہ تائب مرتا ہے. توجہ رکھیے گا، قدم قدم پہ توبہ کرتا ہے. میرا حسین مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میری بیوی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میری
در شہزادیوں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، مولا علی اکبر مجھ سے خفا نہ ہو جائیں، قدم قدم پہ توبہ کرتا ہے، قدم قدم پہ چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے، قدم قدم پہ اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ یعنی مؤمن، یعنی عزدار، یعنی منتظر، یعنی چاہنے والا، یعنی موالی، یعنی محب اپنے آپ کو روز چیک کر رہا ہے، کوئی غلط کام تو نہیں، کہیں آنکھیں بہک تو نہیں رہی، کہیں زبان لڑکھڑا تو نہیں رہی، کہیں بے لگام زبان در حقیقت کسی کی توہین تو نہیں کر رہی، کہیں سماعت آزاد تو نہیں ہو گئی۔ جو چاہے کروں، جو چاہے سنوں، جو چاہے دیکھوں، جو چاہے کمنٹ کروں، جو چاہے پاس کروں۔ عزیزان گرامی یاد رکھے گا، دائم مرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو آل محمد کے ساتھ ان کی راہ کا راہی قرار دیتا ہے۔ اے خدا، میں دنیا کے تمام لوگوں سے ہٹ کر، تمام عزموں سے ہٹ کر، تمام تصورات و نظریات سے ہٹ کر، صرف وصف محمد و آل محمد و درود بھیجتا ہوں، انہی سے تولا اختیار کرتا ہوں، انہی سے تبرہ اختیار کرتا ہوں۔ یہ ہے تولا تبرہ، کہ مرتے دم تک علی اور اولاد علی اور ان کے چاہنے والوں سے دوستی، محبت اور اپنی حمایت و دفاع کا اعلان کرنا۔ تبرہ یعنی علی اور اولاد علی اور ان کے چاہنے والوں کو دشمنوں سے براءت کا اظہار کرنا ہے۔ بس تولا تبرہ نعرہ نہیں ہے، یہ جو ہم نے کہہ دیا تولا نعرہ ولایت علی اللہ، نعرہ بہت اچھا ہے، لیکن در حقیقت یہ تولا کی مکمل عکاسی نہیں کرتا۔ تبرہ خدا لعنت کرے، یہ صرف مکمل عکاسی نہیں، نعرہ بہت اچھا ہے، تبرہ کرنا چاہیے، لعنت بھیجنی چاہیے، لیکن مکمل عکاسی نہیں کرتا۔ تولا تبرہ مقام عمل میں سامنے آئے گا کہ میں محمد آل محمد کا حمایتی ہوں، مدافع ہوں، دفاع کرنے والا ہوں، سپورٹ کرنے والا ہوں، اور جو بھی علی کا ماننے والا ہے میں اس کا سپورٹ کرنے والا ہوں، میں اس کا دفاع کرنے والا ہوں، اگر خامنہ ہی ہو تو اس کا دفاع کروں گا، قاسم سلیمانی ہو اس کا دفاع کروں گا، سیستانی ہو اس کا دفاع کروں گا، حسن نصر اللہ اس کا دفاع کروں گا، اور میرے ملک میں اگر علماء قول دیں کہ یہ کہ ربیع الاول کو جمع ہونا ہے تو میں ولایت آل محمد میں تولا کے ذریعے سے آل محمد سے بھی میثاق و عہد کی پابندی کے ساتھ اپنے زمانے کے علماء کا بھی امام، حامی و دافع، مدافع بن جاؤں گا۔ پھر تبرہ جب آئے گا، مقام عمل میں تبرہ آئے گا، بری ہونا ہے، بری ذمہ ہونا ہے، تمہارا عمل کو اور، لکم دینکم ولی دین، میرا دین کچھ اور ہے، میرا دین حسین ہے، میرا دین علی ہے، میرا دین علی ولی اللہ ہے، وہ وصی رسول اللہ ہے، وہ خلیفۃ الخلافت، میرا دین لبیک یا حسین ہے، میرا دین لبیک یا مہدی ہے، میرا دین الگ ہے، تمہارا دین الگ ہے، توجہ رکھیے گا۔ لہذا تبرہ یعنی در حقیقت اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دینا ہے، بلکہ ضرور بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ کہا چوتھا جملہ جو آل محمد کی محبت مر جائے، مستقبل ایمان، کامل ایمان کے ساتھ مرے گا، توجہ رکھیے۔ اس لیے کہ کامل ایمان کے ساتھ کیوں مرے گا؟ اس لیے کہ اس کا ایمان ہی کل ایمان پر ہے، کل ایمان پر، جس کا ایمان ہو اس کا ایمان پھر ناقص نہیں ہو سکتا، کل ایمان پر ایمان رکھنے والا کامل ایمان کا مالک ہوگا۔ اب جن کے ایمان ہی ناقص ہو ان پہ ایمان رکھنے والوں کے ایمان بھی ناقص ہوں گے، اس لیے کہ ہم تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں جس کا ہاتھ غدیر کے میدان میں رسول کے ہاتھ میں نظر آ جائے، بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک اور درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایمان کو چیک کرتا ہے، ایمان کوئی نیکلس نہیں ہے، کوئی عقیقی انگوٹھی نہیں ہے، کوئی بندا نہیں ہے معذرت کے ساتھ، جو ہم نے مختلف چیزیں اپنا لی ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ مومن کی علامت ہے، نہیں۔ ایمان یعنی عمل، عملی وابستگی اہل بیت علیہ السلام سے۔ اور ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور عمل سے آدھا و جوارے کا نام ایمان ہے۔ ان تینوں کو ملائیں گے تو ایمان بنے گا، مستقل ایمان۔ اب پھر کہا جب انسان مرتا ہے آل محمد کی محبت میں تو ملک الموت آ کر اسے بشارت دیتا ہے کہ تمہیں جنت مبارک ہو۔ پھر منکر نکیر آ کر، بات مومن کی ہے، دیکھیں ایک ہمارا بنایا ہوا مومن ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ والا مومن ہے، نہیں وہ والا مومن نہیں، حقیقی معنی میں روایات سے مت کھیلے، آئمہ کے کلمات سے مت کھیلے، مومن یعنی جو واقعی مومن ہو، حلال و حرام کی پابندی کرنے والا ہو، اس کی زندگی میں آئمہ کی تعلیمات موجزن ہوں، اسے مومن کہا جائے گا۔ نہ یہ کہ آپ
نام کو کہتے ہیں جناب یہ چونکہ ولایت علی کا اقرار کرنے مومن ہے, ٹھیک ہے اس معنی میں بھی ٹھیک ہے, قبول ہے, مومن ہے, یقیناً مومن ہے, لیکن حقیقی مومن کون ہے؟ کہ جس کی زندگی میں تعلیمات اہل بیت نظر آئیں, اس کے شب و روز, اس کی نشست و برخاست, اس کا خلوت و سکون, اس کی رزم و بزم, اس کا سفر و حضر, سب کیا ہے؟ وہ تعلیمات اہل بیت کی عکاسی کرنے والا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور پھر اس کو ایسے لے جایا جائے گا جنت میں جیسے دلہن کو تیار کر کے لے جایا جاتا ہے, کہ مشتاق ہے جنت ایسے مومن کے لیے جو آل محمد کی محبت پر ثابت قدم رہے. اس کے بعد کہا کہ اس کی قبر میں دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ترجمہ عرض کر چکا ہوں, بس دو دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں, اور اس کی قبر کو خدا ملائکہ کے لیے مزار بنا دیتا ہے, زیارت گاہ بن جاتی ہے. یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے, ملائکہ رحمت نازل ہوتے ہیں اس مومن کی زیارت کے لیے جو آل محمد کی محبت پر ثابت قدم مر جائے. اور فرمایا کہ وہ سنت اور جماعت پر مسلمانوں کے ساتھ, مسلمانوں کے اکثریت والے دین و نظریے اور یوں کہوں کہ مسلک پر اپنی جان دیتا ہے, لیکن جو بہت سے آل محمد مر جائے وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے, وہ کافر مرتا ہے. وہ در حقیقت یوں کہوں کہ لعنت خدا اس پر ہوتی ہے اور وہ جنت کی خوشبو کو محسوس نہیں کر سکتا. لہذا یہ جملے پہ غور کیجیے گا, میں نے جس کو ابتدائی کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا, مما تعالی حب اعلی, اعلی یعنی اس پر. دنیا اس وقت کوشش کر رہی ہے, پوری دنیا میں, پوری دنیا میں اس وقت ایک جنگ ہے, اقتصاد کی جنگ ہے, معیشت کی جنگ ہے, ٹیکنالوجی کی جنگ ہے, اور اب جو جنگ ہے وہ جو ہارڈ وار تھی, اسلحہ اور بارود والی جنگ تھی, وہ کم سے کم ہو رہی ہے. اور اب اس کی جگہ ایک نئی جنگ متعارف کرائی گئی ہے جس کو سافٹ جنگ, نرم جنگ کہا جاتا ہے. ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے, ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. سافٹ جنگ, نرم جنگ, یعنی انسان زخمی ہوگا لیکن اس کی چیخ بلند نہیں ہوگی, انسان زخمی ہوگا لیکن اس کا بدن نہیں, اس کا عقیدہ, اس کا نظریہ, اس کا مسلک, اس کی آئیڈیالوجی, توجہ رکھیے گا, زخمی ہوگا لیکن خون نہیں بہے گا. ان کو قید کیا جائے گا لیکن کسی کے ہاتھ میں زنجیریں نہیں بنیں گی, یہ بغیر زنجیر کے بھی قید میں ہوں گے, توجہ رکھیے گا. بعض اوقات بڑی خوبصورت تصویریں آ رہی تھیں سوشل میڈیا پر, دکھایا تھا کہ ایک پول سے جو ہے وہ معذرت کے ساتھ ایک سگ کو باندھا گیا ہے, اور ایک نوجوان جو ہے چارجر کے ساتھ جو ہے اپنے موبائل کے جوڑے کھڑا ہے, دونوں بندھے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا, میں مثبت کاموں کے لیے موبائل کا منکر نہیں ہوں, وہ کام اچھے, لیکن در حقیقت دونوں کو قید کر دیا گیا ہے. یہ نوجوان اپنے قید, اپنے موبائل میں قید ہے. یہ موبائل آپ کی جیب میں ضرور ہے لیکن آپ موبائل میں گرفتار ہیں عزیزان گرامی. ہماری اکثریت, نوجوانوں کی اکثریت, اور جن کو نیا نیا فیشن چڑھتا ہے موبائل کا, بزرگ حضرات بھی ماشاءاللہ سے پھر وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. موبائل آپ کی جیب میں ہے لیکن در حقیقت آپ موبائل میں ہیں, قید کر دیا گیا ہے. تو قید کیا جائے گا, تو قید کیا جائے گا, زنجیریں نہیں ہوں گی, قید ہوں گے. جیسا وہ چاہیں گے وہ آپ سوچیں گے, جیسا وہ چاہیں گے نامحسوس طریقے سے آپ کے ذہن میں القا کریں گے, اسی میڈیا کے ذریعے سے, ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے, تاکہ وہی سوچو جو ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں, وہی بولو جو ہم تم سے بلوانا چاہتے ہیں, وہی سنو جو ہم تمہیں سنوانا چاہتے ہیں. تمہارا شعور, تمہارا فہم, تمہاری بصیرت, تمہارا ارادہ, تمہارا اختیار کچھ نہیں ہو. آج دنیا اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے لڑی جا رہی ہے, اور آہستہ آہستہ اس میں قیدی بنایا جا رہا ہے عزیزان گرامی. لہذا ضروری ہے ایک منتظر کے لیے, ایک عزادار کے لیے کہ وہ آل محمد کی حقیقی محبت سے متمسک رہے. ما ان تمسکتم لن تضلوا بعد ابدا, کہ اگر حقیقی تمسک اختیار کرو گے, حقیقی پیروی کرو گے, حقیقی اطاعت کرو گے, حقیقی نعرہ لگاؤ گے, تو لن تضلوا بعد ابدا, مجھے رسول کے بعد تم کبھی گمراہ ہونے والے نہیں ہو, اس لیے کہ ہاتھ تمہارے ہاتھ میں قرآن بھی ہے اور اہل بیت کا دامن بھی ہے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد.
اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہے. اور ان سافٹ ویئر میں سے ایک سافٹ ویئر یہ بل ہے, جو بل سے نکال کر در حقیقت پیش کیا گیا ہے. یہ بھی ایک سافٹ ویئر کی ایک شکل ہے تاکہ اس طریقے سے ان کو الجھا دو. پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے, تھا اور ہے اور رہے گا. اسلامی انقلاب ایران کے بعد یہ پوٹینشل بہت تھا. پاکستان وہ پہلا اسلامی ملک ہے جس نے ایران کے اسلامی انقلاب کو, کہ جو 1400 سال میں شیعوں کی پہلی جامع عظیم مقتدر اور مستحکم حکومت تھی. اس سے پہلے بھی رہی ہیں بادشاہت شیعوں کی, نہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک ایسی حکومت جو امام زمانہ کی یاد دلانے والی ہے, ایسی حکومت جس کو ایک فقی لیڈ کر رہا ہے, ایک ولی فقی لیڈ کر رہا ہے, ایک ایسی حکومت جو اہل بیت کی تعلیمات پر مبنی ہے, ایک ایسی حکومت جو قرآن اصولوں میں کاربند ہے, ایک ایسی حکومت در حقیقت جو امام زمانہ کی طرف ہمیں بڑھنے کا حکم دے رہی ہے. یہ پوٹینشیل موجود تھا. پاکستان اور پاکستانی مسلمانوں نے سب سے پہلے اسلامی انقلاب کو قبول کیا, ادھر سے ضیاء الحق کو لایا گیا, کاش کی گئی ان کی, ان حضرت کی, اور انہوں نے آ کر وہابیت کے بیج کو پاکستان کی فوج میں, پاکستان کی افواج میں, پاکستان کی ریاست میں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کے قومی اداروں میں اور وزارتوں میں کاش کیا ہے فکر وہابیت کو. تمام شیعہ سنی کتابیں بین کر دی گئی ہیں, وہ روایات مٹا دی گئی تھیں ایک عرصے تک, جس طرح خلافت راشدہ میں ہوا تھا کتابت حدیث پابندی ہے, مسلمانوں پر پابندی تھی فضائل اہل بیت کو بیان نہ کیا جائے. آج کیا وجہ ہے, یہ غامدی صاحب, یہ مفتی حنیف قریشی صاحب, یہ مرزا صاحب اور اسی جیسے دوسرے افراد جو احادیث بیان کر رہے ہیں, مفتی فضل حمدر صاحب اور اسی جیسے مقتدر علماء اہل سنت جو اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں طارق جمیل صاحب, یہ کوئی نئی احادیث لے کے آ رہے ہیں, کوئی نئی وحی نازل ہوئی ہے ان پر, نہیں, یہ سب اہل سنت کی کتابوں میں تھی, کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. اور اب تو وقت آ گیا ہے کہ تم نے بل لائے ہو تاکہ بل کے ذریعے سے در حقیقت توحید کو در حقیقت کنٹرول کرو گے, تو اب ہم تمہاری کتابوں سے, تمہاری کتابوں میں, تمہارے مصنفین سے, تمہارے مورخین سے, تمہارے محدثین سے وہ دکھائیں گے کہ جب تم سامنے کرو گے تو اپنا منہ چھپاتے پھرو گے, چھپاتے پھرو گے. خدا کی توہین, رسول کی توہین, امہات المومنین, صحابہ کی توہین, اللہ اکبر, کیا کچھ نہیں ہے, چونکہ پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا, یہ کتابیں چھپی رہی. لہذا اس بل کو بہانہ بنایا گیا ہے اس عالمی سیاست کے لیے کہ پاکستان کے علاوہ جتنے ممالک تھے, جتنی تشیع تھی, توجہ رکھے گا, سب نے امام زمانہ کے لیے اپنا حصہ ڈالا ہے. ایران کے اسلامی انقلاب نے اپنا حصہ ڈالا, اسی طرح عراق کی مرجعیت نے اپنا حصہ ڈالا, شام نے اپنا حصہ ڈالا, بحرین نے اپنا حصہ ڈالا, یمن نے اپنا حصہ ڈالا, شیخ زکریہ نے اپنا حصہ ڈالا. دنیا بھر میں جہاں جہاں تشیع تھی, انقلابیت تھی, اہل بیت کے چاہنے والے تھے, موالی نے حیدر کرار تھے, سب نے فرنٹ لائن آ کر ٹف ٹائم دیا ہے عالمی سامراج کو, پاکستانی عوام کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھا دیا گیا. توجہ رکھیے گا, چھوٹے چھوٹے یوں کہوں کہ ایسے مسائل میں جن کی کوئی وقع تو نہیں تھی, ایسے طریقے الجھا دیا گیا. اور ہم آپس میں اسی میں لگے رہے, ہماری قوت کا شیرازہ بکھرتا چلا گیا, ہم منقسم در منقسم ہوتے رہے, تقسیم در تقسیم کا رول ہم پہ اپلائی ہوتا رہا. ہم بہت آسانی کے ساتھ دھڑے لے کر, انجمنیں لے کر, ٹرسٹ لے کر, جماعتیں لے کر, احزاب لے کر, آرگنائزیشن لے کر, چار لڑکوں کی انجمن بنا کر, چار لوگوں کی فیڈریشن بنا کر, ٹرسٹ بنا کر ہم خوش ہیں کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں. چار مولوی ادھر, چار مولوی ادھر, چار ذاکر ادھر, چار ذاکر ادھر, سب شکار ہیں, کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے. عزیزہ نے کہا, یاد رکھیے گا, سب کو متحد ہونا ہوگا. لہذا اس وقت جو بل آیا گیا ہے امام زمانہ کے لیے, جو 15 سال سے یہ اربعین کی واک کربلا میں شروع ہوئی ہے, 15 سال پہلے تصور موجود تھا لیکن ہمارے ذہنوں میں اس اربعین مشی کا یہ عالمی تصور موجود نہیں تھا کہ اس طریقے سے یہ واک, یہ مشی, یہ پیادہ روی ہمیں امام زمانہ کے لیے تیار کر سکتی ہے کہ ایک امام علی کے حرم سے نکل کر دوسرے حسین ابن علی کے حرم تک ایک قدم ہو کر, ایک آواز ہو کر, ہم جہد ہو کر, ہم صدا ہو کر, شانہ بشانہ لبے کیا حسین کہتے ہوئے چلو گے تو پوری دنیا متوجہ ہوگی کہ 2.5 کروڑ, 3 کروڑ, 2 کروڑ کہاں سے آئے ہیں, جو لبیک یا حسین کہتے پڑھ رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد زمانے کے اس امام کو یقین دلانا ہے کہ کربلا میں حسین نے ایک کو خط لکھ کے بلایا تھا، یہ 2.5 کروڑ جو ہیں ان کو امام نے بلایا نہیں ہے، تو 2.5 کروڑ جمع ہوئے ہیں، جب امام بلائے گا تو پوری دنیا تو حریت پسندوں کا قافلہ نکل کے سامنے آئے گا، بلایا نہیں ہے، خود جا رہے محمد حسین ابن علی میں۔ لہذا اس عالمی سامراج کو خطرہ تھا، پاکستان میں شیعہ سنی اتحاد کے پوٹینشیل کو، شیعہ اتحاد کو، اتحاد بین المسلمین کے پوٹینشیل کو زد پہنچائی گئی، نقصان پہنچایا گیا، قلقما کیا گیا، لڑایا گیا، افراد کو لایا گیا، آپ کا عمامہ پہنا کر جعلی مجتہد بنا کر، آیت اللہ اور ولی فقیر یا اسی قسم کے عنوانات دے کر، ٹائٹل سے، لباسوں سے، عنوانات سے دھوکہ مت کھائیے گا۔ اس لیے کہ تاریخ میں کوفے میں جب یزید کا نمائندہ آیا ہے، نقاب لگا کے آیا تھا، وہ لوگ جو مسلم کے ہاتھ کو چھوڑ کر کہہ رہے تھے کہ حسین کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ جو کہہ رہے تھے مسلم کو تنہا چھوڑ دیا کہ حسین کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، انہوں نے کہا کہ امام حسین آ گئے۔ اب جب پہنچے یہ حضرت، یہ قاتل، یہ لعین، یہ بدبخت، اس نے نقاب اتار دی، اس نے کہا اب میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ میری تلوار سے ہوگا، وجہ رکھیے گا۔ لہذا امام کی محبت معجزن تھی، ہے اور رہے گی۔ لہذا عالمی سامراج کو خطرہ ہو، پوری دنیا کی تشیعوں نے، پوری دنیا کی تشیعوں نے اپنا حق ادا کیا ہے، فرنٹ لائن پہ موجود ہیں، سوائے ہمارے تشیع، ہاں کچھ جوان تھے ہمارے زینبیون کے جو شام گئے، بانگے دہل گئے، اور الحمدللہ سیدہ کائنات کی شہزادی، صحابیہ رسول، نواسِ رسول حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کا جوا مردانہ دفاع کیا ہے۔ سلام ہو تم پر، تمہاری شہادتوں پر، تمہاری رانائیوں پر، تمہاری جوانیوں پر، اے زینب یوں کے جوانوں، ہاں ان لوگوں نے حق ادا کیا، لیکن ہم معذرت کے ساتھ آپس میں دستگیر مار رہے ہیں، وقت آیا متحد ہونے کا، اس عالمی سامراج کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پاکستان میں یہ کھیل کھیلا گیا ہے۔ یہ تکفیری آج کے نہیں ہیں، یہ ضیاء الحق کی پیداوار ہے، یہ ضیاء الحق نے لسانی قوتوں کو یکجا کیا تھا، یہ تکفیریوں کو جمع کیا تھا، یہ لسانیت اور تکفیریت دونوں ضیاء الحق کی ایجاد ہے، توجہ دے، لعنت اللہ علیہ۔ لہذا اس وقت ضرورت ہے، اور وہ امریکہ جو دنیا بھر میں رسوا ہو گیا، عراق میں رسوا ہو، ایران میں رسوا ہو، بحرین میں رسوا ہوا، کہاں کہاں رسوا نہیں ہو، کہاں کہاں حسیب و شکست اس کا مقدر نہیں بنی، پاکستان سمیت چند ممالک ہیں جہاں پر یہ اپنی بچی کچی عزت کو درحق سمیٹ رہا ہے، اور اپنی صدر پوشی کر رہا ہے، اور اپنی سسکتی بلکتی ہوئی شہنشاہیت کو اور پرسٹیج کو در حقیقت یہ ایک نام دینے کے لیے پاکستان میں جو گھناؤنا کھیل کھیلا گیا، کرپشن کے خلاف جو آواز اٹھی تھی اس کو دبایا گیا، حق حریت کی آواز کو، میں 100% عمران خان کی حمایت نہیں کروں گا، لیکن کرپشن کے خلاف جو آواز تھی ہم اس کے ساتھ ہیں، آج بھی ہیں، کل بھی کوئی آواز اٹھے گی ایسی منصفانہ آواز، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اس کرپشن کے خلاف اس قیام کو سبوتاج کیا گیا، اس کو جھکایا گیا، وابستگی خریدی گئی، توڑا گیا، یہ سمجھتے تھے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ تکفیریوں کو نہلا دلا کر، سوٹڈ بوٹڈ کر کے، پرفیوم لگا کر، نئی شکل کے ساتھ، نئے چہروں کے ساتھ، نئے لباسوں کے ساتھ، انہوں نے پاکستان کی سیاست میں لا کے کھڑا کیا ہے، تاکہ در حقیقت یہاں پر یہ وار کرے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ وہ تکفیری طاقتیں جو کسی زمانے میں کلاشن کو اٹھا کر بموں کے ذریعے سے، گولیوں کے ذریعے سے، آپ کے ذریعے سے ہمارا مقابلہ کر رہی تھی، اب ان کی اسٹریٹجی تبدیل ہو گئی ہے، اب وہ سافٹ وار کے ذریعے داخل ہو رہے ہیں، یہ بل در حقیقت سافٹ وار کی ایک شکل ہے، ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا، اور اس کا جواب در حقیقت ہمارا اتحاد ہی دے سکتا ہے، ہمارا اتحاد دے سکتا ہے، بس شیعہ کو متحد ہونا پڑے گا۔ اور اسلام آباد میں آپ نے دیکھا 16 اگست کو، جیسا 14 اگست کو یہاں پر علامہ ناصر احمد جعفری صاحب نے کال دی، لوگ جمع ہوئے، علماء جمع ہوئے، ناقدین جمع ہوئے، قومیات، احزاب، تنظیمات، نمائندے، ٹرسٹ سب جمع ہوئے، وکلا سب جمع ہوئے۔ اسی طرح 16 اگست کو اسلام آباد میں علماء و ذاکرین کانفرنس 2000-3000 کو مدعو کیے گئے، 10-12-15 ہزار افراد موجود تھے، یعنی در حق 4-5 گنا زیادہ افراد موجود تھے، سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا، اور پھر وہاں سے جو کال دی گئی ہے، اب ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم 40 کے جلوس کو مستحکم کریں، 40 کے جلوس کو شاعر شان ترین میں سے، عزت و احترام سے، اتحاد و اتفاق راستے بنائے اور یکم کی تیاری کرے، اس لیے کہ اب مارکہ ہوگا، اور یہ مارکہ ایسا ہوگا جس میں تم سے تمہارے عقائد کو چھینا جائے گا، تم سے پوانگے دہر. در حقیقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تم سے تمہارے عقائد کو چھین رہے ہیں، جن کو تم نہیں تسلیم کرتے ہم زبردستی تمہیں منوا کے رہیں گے. لیکن ہم بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے کربلا والوں کی سیرت میں چلنا سیکھا ہے، ہم وہ ہیں جنہوں نے زینب کبریٰ کے خطبات دیکھے ہیں، ہم نے زینب کبریٰ کی للکار دیکھی ہے، ہم نے امام سجاد کی للکار دیکھی ہے، ہم نے امام سجاد کے خطبات دیکھے ہیں. لہذا یہ کوئی جذباتی جملے نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ عقائد کا مسئلہ ہے، یہ دنیا کا مسئلہ ہے، یہ آخرت کا مسئلہ ہے عزیزان گرامی. لہذا پاکستان میں ایسی منحوس اور حبائث پر مبنی گزشتہ حکومت لائی گئی جسے بدترین مہنگائی، ظلم و ستم، کرپشن، بدعنوانی، اتنی عام گردی علمان و الفیل، ایک گھڑی پر اتنا شور بنو میے کے پروپیگنڈے کی طرح، اتنا شور کرو علی کے خلاف، اتنے بڑے بڑے سپیکروں سے اعلان کرو، علی اور مسجد میں کیا کام، علی اور نماز کیا کام، علی مسجد میں قتل ہو گئے، علی کا نماز سے کیا کام، یہ بنو میوں کا پروپیگنڈا تھا. ایک گھڑی پر اتنا شور کیا وہ 400 انیس جو پہلے والے شریف زادے اور انہیں جیسے در حقیقت بہت زیادہ عزت والے معزز افراد لے کے گئے، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں عزیزہ نگرامی. لہذا یہ امریکی پلان کو اس پاکستان میں در حقیقت عملی جمع پہنانا چاہتے ہیں، پاکستان کے ایڈمن پروگرام کو بیک رول کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو کوئی خطرہ نہ ہو، امریکہ کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی آواز، کوئی ایسی حکومت، کوئی ایسا لاہمت، کوئی ایسا پلان نہ بن سکے جس سے عالمی سامراج کو خطرہ ہو. لیکن یاد رکھنا، یاد رکھنا، یہ در حقیقت جتنے تمہیں متحد نظر آتے ہیں یہ اتنے ہی کمزور ہیں انشاءاللہ. ہمارا قومی اتحاد، ہمارا ملی اتحاد، ہماری آزاداری کا اتحاد انشاءاللہ 40 کے دن کو بھی ثابت کرے گا اور یکم ربیع الاول کو بھی ثابت کرے گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. جوش کیا ہے ہماری طاقت کے مدر ہے، تو کو ماتم کرتا ہے میرا بھائی، اما کا ماتم کرتا ہے میرا بھائی، کڑا پہنتا ہے میرا بھائی ہے، میری طاقت ہے. علی نے ولی اللہ کہتا ہے میری طاقت ہے، ذاکر ہے میری طاقت. آپ نے نہیں دیکھا مخالفین ذاکرین بھی آئے جو کبھی علماء کے ساتھ بیٹھے نہیں چاہتے، لیکن وقت آیا کے ساتھ بیٹھے، انہیں پتا چلا کہ انہیں علماء کے پیچھے چلیں گے تو ہماری نجات ہے. توجہ رکھے گا، کیونکہ معمولی بنے ٹاپ کے چوٹی کے ذاکرین اسلام آباد میں آئے ہیں، سارے علماء جمع ہوئے ہیں. یہ اتحاد اتفاق سے مرحلہ حل ہونے والا ہے، بس آپ کی زحمت تمام کی. یہ سافٹ وار ہے، آپ کے عقائد سے کھیلا جا رہا ہے، یہ نفسیاتی جنگ ہے. جو اس جنگ میں کامیاب ہوگا وہی فتح مند ہوگا. اس کردو بلتستان میں جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ نفسیاتی جنگ ہے. پتھر کا جواب لوہے کی اینٹ سے دینا ہوگا، ایف آئی آر کا جواب ایف آئی آر سے دینا ہوگا، بہت احتیاط سے، بہت سنبھل کے، پھونک پھونک کر قدم رکھنے کے بولنے کی ضرورت ہے. یہ پاگل کتوں کی مانند، باولے سگوں کی مانند آپ کی پیچھے آپ کے الفاظ کی بو بو نکل رہی ہے. فہم و فراست، وقت کا تقاضا، وقت کی آواز یہ ہے، متحد اور منظم اور محتاط. بس آپ کی زحمت تمام کی، جو اختلافات ہیں انہیں بھول جائیے، ایک قوم ایک آواز بنی ہے. اور جتنے ہم متحد ہوں گے یاد رکھیے گا امام کی توجہ آپ پر ہے، امام آپ کی یاد سے غافل نہیں ہے. جو کچھ بھی آپ پر حالات گزرے ہیں 84 سے لے کر 83 سے لے کر مرکزی کے جلنے سے لے کر آج تک، پارا چنار کا مسئلہ ہو، پنجاب کے شہروں کا مسئلہ ہو، کراچی کے بند دھماکے ہو، کوئٹہ میں قتل و غارت ہو، یہ سب امام کے سامنے ہے. لیکن وہ آپ کی استقامت کا طالب ہے، وہ آپ کے اتحاد کا طالب ہے، وہ آپ سے متحد ہونا دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میرے شیخ متحد ہوں. اور شیخ مفید کے نام جو توقی امام نے لکھی تھی اپنے ہینڈ رائٹنگ سے، جو خط کا جواب دیا تھا اس میں امام نے تاریخ کا جملہ کہا تھا، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے شیعوں کے دل متحد ہوتے وہ بہت جلد ہماری زیارت سے بہرہ مند ہوتے. آج دنیا اس مرجعیت کو دیکھ رہی ہے، لہذا ان مراجع ان علماء کے مقابلے میں ڈمی لائے گئے، پپٹ لائے گئے.
آج بہت سے لوگ امامہ پہن کر آپ کو گمراہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, آیت اللہ کا ٹیگ بھی لگا دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ٹیگوں سے, ناموں سے, عنوانہ سے دھوکہ مت کھائیے. اگر وہ اتحاد کی طرف دعوت دے رہا ہے, اگر وہ تعلیمات اہل بیت کی طرف دعوت دے رہا ہے, وہ ذاکر ہی کیوں نہ گلی کوچے گزا کرو, اس کا جوتا ہوگا اور اس کے جوتے کو ہم اپنے سر میں اٹھانے کے لیے تیار. لیکن اگر وہ مولوی بن کر آئے, ذاکر بن کر آئے, آیت اللہ بن کر آئے, مجتہد بن کر آئے اور تعلیمات اہل بیت کے خلاف بات کرے, مجتہدین و فقہا کے خلاف بات کرے, میرا جوتا ہوگا اس کا سر ہوگا. دونوں ہیں, توجہ رکھیے گا. لہذا عنوانہ سے دھوکہ مت کھائیں. متحد منظر مرکز کو دیکھیں, اتحاد کو دیکھیں, فقہا کو دیکھیں, ولی فقی کو دیکھیں, اپنے علماء کو دیکھیں, ذاکرین جو اس وقت متحد ہو چکے سب. یہ ہماری طاقت کا مظہر, بس ہمیں اپنی طاقت سے ہمیں محبت پر ثابت قدم رہنا. ممات اعلیٰ حب آل محبت مات اشد, دنیا یہ محبت لینا چاہتی, بس آپ ذہن تمام. دو مومنین کے اثار ثواب کی مجلس ہے, میرے بہترین دوست ہیں, رفاقت بھی بہت پرانی ہے. خدا ان کے مرحومین کو, ان کے والدین کو اور آپ سب کے والدین کو اور جو مرحومین ہو چکے ہیں سب کو جنت الفردوس کی جگہ عنایت فرمائے. ابل کے دور بھیجے محمد و آل محمد. یہ وہ ایام ہیں کہ اہل بیت کا قافلہ صعوبتوں سے گزرتا ہوا, مشکلات طے کرتا ہوا قید خانے میں آ گیا. اور قید خانہ بھی ایسا کہ سر پر چھت نہیں ہے, دن کی سخت گرمی, رات کی سخت سردی. اہل بیت اس قید خانے میں, شکن جگہ میں تھے اور اتنا خراب موسم تھا کہ بچوں کے, بڑوں کے چہروں کی رنگتیں بدل گئی تھی. استقامت یہ ہے کہ وہ ہمیں جہاں دیکھتے ہیں کہ نماز شب پڑھ رہی ہیں, پھوپھی زینب بیٹھ کر کہا کہ پھوپھی اماں آپ اور نماز شب بیٹھ کر, کہا کہ بیٹا جو کھانا آتا ہے کم ہوتا ہے, اپنے حصے کا کھانا اٹھا کر بچوں کو دے دے. آج بدن میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کی نماز شب کھڑے ہو کے پڑھ سکوں. یہ ہے استقامت, یہ استقامت, یہ ہے شجاعت بن چالی. بس ایسے کرنے کے رنگ یہ وہ ایام ہیں کہ جب اہل بیت قید خانے میں آ گئے ہیں. اور بچوں کی عادت ہوتی ہے, کسی نئی جگہ چلے جاتے ہیں تو بار بار پوچھتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے, ہم یہاں سے کب جائیں گے. اور بچوں کو ایک انداز ہوتا ہے ان کے کھیلنے کا, ان کو بڑی جگہ چاہیے, چھوٹی جگہ نہیں کھیل پاتے, ان کو وسیع عریض میدان چاہیے جہاں پہ وہ آسانی سے اپنی ایکٹیویٹی کر سکے. اب یہ 3 سال کا سن یتیمہ کا لکھا گیا, حسین کی یتیمہ کا, بار بار سوال کرتے. مغرب کا وقت آنے لگتا تھا, جناب زینب کے پاس آ جاتی, کہتی پھوپھی اماں یہ پرندے جو آسمان میں یہ کہاں جا رہے ہیں. جناب زینب کہتے بیٹا یہ اپنے گھونسلوں کو جا رہے ہیں, اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. جناب سکینہ دامن ہلاتی پھوپھی اماں کیا ہم بھی مدینے اپنے گھروں کو جا سکیں گے. اللہ اکبر. کبھی بھائی کے پاس آتے بھیا یہ درے زندہ کب کھلے گا, میرا دم گھٹا جاتا ہے. کبھی ماں کے پاس آتی اماں گھر چلو میرا دم گھٹا جاتا ہے, میں اپنی ہم جولیوں کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. بس اداروں دن اسی طرح گزرتے رہے. اس بچی نے خواب میں دیکھا کہ اماریان آئی ہیں. بس میں مختصر کر رہا ہوں. سر حسین کو بھیجا گیا, بچی کے سامنے سر حسین لا کے رکھا گیا. ایک دفعہ جب سر سے کپڑا ہٹایا, خدا کسی یتیمہ کو یہ منظر نہ دکھائے. اللہ اکبر. سکینہ سر حسین کو پہچان نہ سکی. راس منہادا یہ کس کا سر ہے. امام سجاد کا بی بی یہ تیرے بابا کا سر ہے. ایک دفعہ سکینہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر حسین کو اٹھایا, شاید یہ کہو بابا تیرے ہاتھ تھے تو مجھے اٹھاتا تھا, بابا آج سکینہ کے ہاتھ ہے تجھے اٹھائے گی. اجرکم اللہ. اس کے بعد سکینہ نے یہ بھی مرثیہ پڑھا, بابا تو مجھے اپنے سینے پر سلاتا تھا, آج تیرا سینہ نہیں تجھے, سکینہ تجھے اپنے سینے پر سلائے گی, سینے سے لگائے گی. یہ کہہ کے جناب سکینہ چار دانو ہو کے بیٹھ گئی, سر حسین کو اپنی گودی میں رکھا. اب جب سر حسین آ گیا بہت قریب سے دیکھا, اب جناب سکینہ نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. یہ مرثی کے چند فقرے آپ کی نظر کر رہا ہوں. اولاد والے ہو نا, بچوں کا گریہ دیکھا ہے تم نے, بڑے
ہیں بڑوں کے دل پگھل جاتے ہیں. ابھی ننی زاکرہ زندان شام میں حسین کے مصائب پڑھ رہی ہے, اللہ اکبر, اہل حرم حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ماتمی انجمنیں جو صفے بناتی ہیں حلقہ بناتی ہیں, یہ قید خانے میں سکینہ نے سکھایا ہے. اللہ اکبر, ایک دفعہ سکینہ نے سر حسین کو دیکھا, چہرہ حسین میں نگاہ پڑی, بابا وہ کون شقی تھا جس نے تیرے خون سے تیری داڑھی کو رنگی کیا, بابا وہ کون تھا جس نے مجھے کمسنی میں یتیم کیا, بابا. اب سکینہ بہن کر رہی ہے, اب جناب سکینہ کی نگاہ حسین کی کٹی ہوئی رگوں میں پڑی, بابا وہ کون ظالم تھا جس نے بے دردی کے ساتھ تیری گلے کی رگوں کو کاٹا. اجرکم اللہ, سکینہ بہن کر رہی ہے, اس کے بعد کہا بابا وہ من لسائل نسائل حاصل, بابا ان خواتین کے لیے جن کے سروں میں چادر نہیں ہے کون ان کی حفاظت کرنے والا ہے, بابا جب سکینہ اپنے گھر جائے گی ارے اپنے بابا کو نہ پائے گی میرا حال کیا ہوگا, بابا ارے ان خواتین کے سر کھلے ہیں, ان کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے, ان کے باپ پریشان ہیں, ان میں یتیمی کی خاک ہے, ان میں گر در در کی خاک ہے, بابا بابا کہہ کے بچی رو رہی تھی, ایک دفعہ گال کو اپنے گال گال حسین پر رکھ دیا, اپنے ہونٹوں کو ہوٹین کے ہونٹ پر رکھ دیا, بچی بہن کرتے کرتے خاموش ہو گئی. امام سجاد نے کہا ہاں شاید بچی کو آرام مل گیا, بابا گسر مل گیا, ارے یقین یتیمہ کو دوا مل گئی, بچی سو گئی ہے, تیرے حسین لینا چاہتا ہے تاکہ بچی کو آرام سے لٹا دے, تیرے حسین کا لینا تھا, ارے یتیمہ کا سر ڈھلک گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, ارے کہرام بابا ہو گیا, ارے یتیمہ گزر گئی, ارے زاکرہ گزر گئی, ارے جو کہتی تھی بابا جب تماشے لگتے تھے بابا میرا گال چھوٹا ہے ظالم کا تماشا بڑا ہے, بابا جو گوشوارے تم نے پہنائے تھے, ارے ننی زاکرہ اس دنیا سے گزر گئی. ہائے حسین
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. بار الله ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما, ہمارے نازوں کو ہمارے بخش اور ہماری معرفت امام میں اضافے کا باعث قرار دے. بار الہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کو جوان محمد آل محمد میں جگائے جائے فرما, امام کے ظہور میں تعطیل فرما, ہمیں ان کی پسند اور مرضی کے مطابق اعمال بجلانی کی توفیق, ہمیں اتحاد و اتفاق کے ذریعے سے اس امتحان و آزمائش کو فتح و ظفر کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ملت جس نہج پہ پہنچ چکی ہے ان کو توفیق دے کہ ان کی زبانوں سے, ان کے حرکات و سکنات سے, ان کے قلم سے, ان کی مساجد سے, ان کے خطبات سے, ان کے منبروں سے وہ کچھ بھی کیا جائے جو پاکستان کی سالمیت کے ساتھ